الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وأبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين. سب سے پہلے تاخیر کی معذرت. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے انتظامی معاملات شہر میں اور ملک میں ان کا کچھ بھروسہ نہیں ہوتا, تو گلشن اقبال کی طرف سے آنا ہوا تو پتہ چلا کہ وہاں پہ سڑک جو ہے اس کی استرکاری کی جا رہی ہے, یعنی ذرا بھی ان لوگوں کو احساس نہیں ہے کہ اس وقت جمعے کا بھی وقت ہوتا ہے. چلو اسکولوں پہ خیال کر لو, بچوں نے اسکولوں سے گھروں پر جانا ہے, لیکن وہ ان اناؤنسڈ یا ان پلانڈ قسم کا معاملہ اور ایک پیک ٹائم جو جمعے کا ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے تاخیر کا معاملہ ہوا. بہرحال یہ ہمارے مشترکہ اجتماعی مسائل ہیں, اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہمارے معاملات میں آسانی اور عافیت کا معاملہ عطا فرمائے. سورۃ الرحمن کا مطالعہ کر رہے ہیں اور اس کی آخری آیات ہے جن کا مطالعہ اس وقت پیش نظر ہے. سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 71 تک مطالعہ مکمل ہوا تھا. گزشتہ جو ذکر آیا وہ جنت کی حوروں کے بیان کے تعلق سے تھا. فیہن خیرات حسان, ان میں خوبصیرت اور خوبصورت ہیں یعنی حوریں, اور اس تعلق سے کلام ہوا تھا کہ اللہ کا دین جو ہے وہ صورت سے زیادہ سیرت پر توجہ کرنے کی ہمیں توجہ دلاتا ہے. یہاں جنت کی حوروں کا ذکر ہے, ان کے حسن کا بیان بعد میں ہے اور ان کی سیرت کا ذکر پہلے آیا, اور اس سے یہ بات ہم نے سمجھنے کی کوشش کی کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بندوں کی صورتوں اور ان کے مالوں کی حیثیت نہیں ہے بلکہ بندوں کے دلوں اور ان کے اعمال کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھتا ہے, جیسے کہ حدیث مبارک کا ذکر بھی پچھلی مرتبہ آیا تھا. اب جو آج ہم مطالعہ شروع کر رہے ہیں سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 72 ہے. ارشاد ہوا حور مقصورات فی الخیام, وہ خیموں میں پردہ نشین حوریں ہیں. اب یہ حوریں خاص اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بنایا ہے اور ان کا تذکرہ قرآن حکیم میں اور احادیث مبارکہ میں آیا ہے. انسان میں اللہ تعالیٰ نے فطری جذبات رکھے ہیں اور ان کی تسکین کا سامان بھی عطا کیا, خواہ وہ خواہش ہو کھانے کی یا طلب ہو کھانے کی اور پینے کی. یہ خواہش ہے فطری جس کو نکاح کے بندھن کے ذریعے پورا کیا جاتا ہے. یہ خواہشات اللہ نے بندوں میں رکھی ہیں اور دنیا میں بھی ان کی تسکین کا جائز سامان کیا ہے, اور آخرت میں جو کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تیار کیا اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. انہی نعمتوں کے بیان میں حوروں کا ذکر اس مقام پر, البتہ ذکر آیا کہ مقصورات, مقصورات فی الخیام, وہ رکی رہنے والی ہیں. کہاں؟ خیام یعنی خیموں میں, یہ خیمے کی جمع ہے. یعنی جنت کا نظارہ بھی جو اللہ تعالیٰ پیش فرما رہا ہے وہاں بھی کوئی پردے کا اہتمام ہوگا, وہاں بھی پردہ نشی رہنے کا معاملہ ہوگا. جیسے آج دنیا میں اللہ تعالیٰ عورتوں سے تقاضا کرتا ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے مخاطبت فرما کر اہل ایمان کی عورتوں کو تعلیم دی گئی. سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 ہے, وقرن فی بیوتکن, اور اپنے گھروں میں قرار پکڑو, ٹک کر رہو, ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولى, اور پہلی جاہلیت کی طرح نمایاں ہو کر سج دھج کر باہر نہ نکلو. عورت کا اصل مقام اس کا اپنا گھر ہے, بلکہ لفظ عورت کا ترجمہ ہی ہے وہ شے جس کو پوشیدہ رکھا جائے. تو عورت کا جو اصل وقار ہے وہ اس کی پوشیدہ رہنے میں ہے. ہاں ضرورت ہو تو وہ گھر سے باہر نکل سکتی ہے اور شرعی حجاب کا پردے کا لحاظ رکھے تو کوئی حرج کی بات نہیں, لیکن گھر گھر ہستی کے معاملات عورت کے حوالے کیے گئے. گھر کی ملکہ عورت کو بنایا گیا, گھر کو مضبوط کرنے کے لیے عورت کی اولین ذمہ داری لگائی گئی. یہ اپنی جگہ پورا ایک مضمون ہے. یہاں اللہ جنت کا ذکر فرما رہا ہے, جنت کی حوروں کا ذکر فرما رہا ہے, ان کے بھی رکے رہنے اور پردہ نشی رہنے اور خیموں میں رہنے کا ذکر فرما رہا ہے. ہاں وہ جنت کے خیمے پہلے ذکر آ چکا ہے اشارتاً, بخاری شریف کی حدیث ہے, ایک ایک خیمہ جو عطا ہوگا, کئی خیمے ہوں گے ایک جنتی کے لیے, ایک ایک خیمہ جو ہے وہ 60 میل کا ہوگا. اب آپ کیا تصور کریں گے بتائیے, میں اور آپ کیا تصور کریں گے؟ تو یہ جس طرح عربوں کے ہاں ظاہری بات ہے جس دور میں قرآن کریم نادل ہو رہا تھا اس وقت تو کوئی اس طرح کی عمارات کا تصور نہیں تھا، خیموں میں رہتے تھے، ایک تو ذرا ان کی طبیعت کے اعتبار سے بھی نقطہ ہے، لیکن آج بھی آپ دیکھیے کہ خیمے کس کس نوعیت کے آگئے ہیں اور کتنے سفسٹیکیٹڈ آگئے ہیں۔ اب تو خیر اللہ تعالیٰ حج کے معاملات بھی آسان فرمائے، جو مہنگے ترین پیکیجز ہوتے ہیں جن میں پتہ نہیں کتنے لاکھ جو ہے وہ ریال لگ جاتے ہیں، ان خیموں کو دیکھ کر آدمی دنگ رہ جاتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ بہرحال تو وہ خیمے جنت کے ہوں گے، اور بخاری شریف کی حدیث میں کہ ایک خیمہ جو ہے موتیوں کا بنا ہوا وہ 60-60 میل کا ہوگا۔ محلات تو الگ ہیں، ہر جنتی بادشاہ ہوگا، سورہ دہر میں ذکر آتا ہے، محلات تو الگ ہیں، ان میں رہائش گاہیں ان کی ہوں گی، ان سے باہر نکل کر کبھی ادھر جانا کبھی ادھر جانا تو وہ خیمے ہوں گے، اور ان میں ان کے اہل ہی رہنے والے ہوں گے، باہر والا کوئی دیکھ نہیں رہا ہوگا۔ ان خیموں میں بھی پردہ نشی حوروں کا ذکر آ رہا ہے۔ پھر وہ نقطہ ہے کہ قرآن حکیم ایک عورت کے پردے میں رہنے اور پردہ نشی رہنے، حجاب کا اہتمام کرنے، اپنے وقار اور شرم اور حیا کی حفاظت کرنے پر کتنا زور دیتا ہے کہ جنتی عورتوں اور وہاں کی عورتوں کے اوصاف میں قرآن ان کی نگاہوں کا نیچے رہنا، ان کا پردہ نشی رہنا، رکے رہنا اور خیموں میں رہنا، اس پر اللہ تعالیٰ توجہ دلا رہا ہے۔ پھر احادیث مبارکہ ہیں جن میں ان حوروں کے حسن کا تذکرہ اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان میں رکھا ہے اس کا ذکر آتا ہے۔ کبھی حدیث میں ذکر آتا ہے کہ اللہ کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنت کی ایک حور دنیا میں جھانک لے تو پوری دنیا میں اس کے چہرے سے روشنی ہی روشنی ہو جائے۔ حضور فرماتے اس کے ایک بال کو دنیا میں لٹکا دیا جائے تو دنیا میں خوشبو ہی خوشبو ہو جائے، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جو اوڑھنی چادر ہے وہ دنیا اور جو کچھ اس دنیا میں ہے، دنیا اور جو کچھ اس دنیا میں ہے اس سے زیادہ افضل اور بہتر ہے۔ جو ایک چادر ایک اوڑھنی جنتی حورت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ حور کو جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ باقی تفسیرات احادیث سے مبارکہ میں آتی ہیں۔ یہ وہ موضوع ہے کہ جس پر کلام کرتے ہوئے لوگوں کو جھجک ہوتی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ارے یار آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، قرآن حکیم اس طرح کا ذکر آ رہا ہے، یعنی دنیا حرام کے کام کرتی ہے، حرام خوری کرتی ہے، زنا کے معاملات کرتی ہے، نکاح کا انکار کرتی ہے، میریٹل کے اسٹیٹ یعنی میریٹل اسٹیٹس نہیں ہوتا، نکاح کے بندھن کے بغیر سارے تعلقات قائم ہوتے ہیں، ناجائز بچے پیدا ہوتے ہیں، یہ گندگی دنیا میں بھری ہوئی ہے، اس پر کسی کو پریشانی نہیں۔ اور مسلمان نکاح کی بات کرے، نکاح کے ذریعے فطری خواہش کی تکمیل کی بات کرے، اللہ کا کلام حوروں کا ذکر کرے، محمد مصطفیٰ علیہ السلام حوروں کا ذکر کرے، تو اب مسلمانوں کو بھی اس پر کلام کرنے میں جھجک آتی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور رب نے بیان کیا ہے، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اور یہ انسٹنکٹ اللہ نے رکھا ہے مرد کے اندر، انسان کے اندر رکھا ہے اس چیز کو، کوئی اس کا انکار کر دے تو وہ غیر فطری بات کر رہا ہے۔ جیسے کہ بے خدا تہذیب، وہ دجالی تہذیب کے اثرات کے تحت پروان چڑھنے والی بے خدا تہذیب میں نکاح کا انکار ہے، اور نکاح کے انکار کے نتیجے میں سڑانڈ آپ دیکھ رہے ہیں، بدبو آپ دیکھ رہے ہیں اس معاشرے کے اندر کہ جہاں نکاح کا انسٹیٹیوشن ختم ہو گیا، جبکہ اللہ کا دین نکاح کی ترغیب دلاتا ہے، اللہ کا دین اس فطری خواہش کی تکمیل کا راستہ بتاتا ہے اور جائز راستہ بتاتا ہے، اس راستے کو اختیار کرنے کو اللہ کا دین اجر و ثواب کا باعث بتاتا ہے۔ زنا اگر حرام ہے اور اس پر اگر سزا ہے اور اس پر اگر گناہ ہے تو نکاح کرنے پر ثواب ہے، اللہ کا دین بتاتا ہے۔ تو یہ ایک فطری خواہش ہے، ایک انسٹنکٹ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ باقی کسی کو اس کی طلب ہی نہ ہو تو پھر وہ اپنا میڈیکل چیک اپ کسی ڈاکٹر سے جا کر کروائے کہ وہ کچھ ہے بھی کہ نہیں ہے۔ میں بڑا سخت جملہ کہہ گیا ہوں، مجھے پتا ہے جن کو ان باتوں سے ذرا حجاب محسوس ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کچھ ہے ہی نہیں ہمارے اندر، تو پھر وہ جا کے میڈیکل اپنا چیک اپ کروانے کی کوشش کرے کہ وہ مرد ہیں بھی کہ نہیں ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ کہنا پڑ رہا ہے مجبوراً جملہ۔ ہمارے دینی بھائیوں کو بھی ذرا حجاب ہوتا ہے، حوروں کا ذکر کرنے مسئلہ ہے، کیوں مسئلہ ہے بھائی آپ کو؟ اللہ کے رسول بیان فرما رہے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا کلام بیان فرما رہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کی تسکین کا، اس کی خواہشات کی تکمیل کا سامان رکھا ہے جنت میں، اللہ ہمیں یقین عطا فرمائے۔ باقی وہ عورتوں کا سوال آتا ہے، وہ جواب پہلے آ چکا ہے، آپ کو یاد ہے وہ جواب؟ وہ کہتی ہیں مردوں کو تو حوریں ملیں گی، ہمارا کیا بنے گا؟ اور تمہیں اگر آج تم نیک ہو تو ان حوروں کی سردار اللہ بنائے گا، یاد آ گئی حدیث؟ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کہ یا رسول اللہ یہ کون سی یعنی افضل کون سی عورت ہوگی وہ جو حوریں اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ اور؟ تو آپ نے فرمایا دنیا کی وہ عورت جو نیک ہے، آج نمازیں ادا کرتی، زکوٰۃ ادا کرتی، صدقہ خیرات کرتی، فرما برداری کرتی، اللہ تعالیٰ کی، اس کے رسول کی علیہ السلام اور اپنے شوہر کی تابع دار ہے، آج جو دنیا میں نیک عورت ہے کل وہ حوروں کی سردار بنائی جائے گی۔ یہ اللہ نے عورتوں کے لیے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتا دیا کہ بہرحال مردوں میں جو اللہ نے ایک خواہش رکھی ہے اس کے تسکین کا سامان اللہ نے رکھا دنیا میں نکاح کا بندن، اور ادھر اللہ تعالیٰ حوروں کا ذکر بھی فرماتا ہے۔ فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ، اور ان سے قبل انہیں ہاتھ نہیں لگایا ہوگا نہ کسی انسان نے اور نہ کسی جن نے۔ یہ ذکر پہلے بھی آ چکا، اور خاص ان حوروں کا معاملہ کہ ان کو خاص اٹھان دے کر اللہ تعالیٰ اٹھائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ، جنت والوں کی مسندوں کا، ان کی بیٹھوں کا ذکر آ رہا ہے، سبز خوبصورت نفیس مسندوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے۔ یہ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ وہ سبز ان کے فرش ہوں گے، خوبصورت ہوں گے، نفیس ان کے مسند ہوں گے جن پر وہ تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ رف رف یہ غالیچے اور قالین کو بھی کہا گیا ہے، اور سبز قسم کے قالین یہ اہل جنت کی فرشی نشستوں کا ذکر بھی آ رہا ہے۔ ہاں جنتیوں کے تخت یعنی شاہانہ تخت کا ذکر بھی قرآن حکیم کرتا ہے، اور رف رف کا ایک ہمارے مفسرین نے عربی لغت کے اعتبار سے ایک مفہوم یہ بیان فرمایا کہ ایسی شے، آپ اس کو سواری کہیں، بیٹھک کہیں، کہ جو اوپر بھی جاتی ہو، نیچے بھی جاتی ہو، جو دائیں طرف بھی جاتی ہو، بائیں طرف بھی جاتی ہو۔ فوراً ہمارے ذہنوں میں آج کل وہ جھولوں کا تصور آ رہا ہوگا۔ اب یہ تصور جو آ سکتا ہے وہ تو آ سکتا ہے، لیکن جنت کی نعمتوں کا تصور بھی ممکن نہیں ہے۔ اسی لیے حدیث میں آیا ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، بخاری شریف میں الفاظ ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے جو نہ کسی آنکھ نے کبھی سنا، نہ کسی آنکھ نے کبھی دیکھا، نہ کسی کان نے کبھی سنا، نہ کسی دل میں اس کا خیال بھی کبھی آیا ہوگا۔ یہ تو ہمارے ذوق و شوق کے لیے کہ شوق پیدا ہو، جن چیزوں سے ہم واقف ہیں ان کا تذکرہ کر کے شوق دلایا گیا، اصل کیا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس حدیث قدسی میں فرما رہے، بخاری شریف کی روایت، کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، کسی کے دل میں اس کا خیال بھی کبھی نہیں آیا۔ لفظ آیا ابقرین، ابقری اس کا ایک ترجمہ خوبصورت بھی کیا جاتا ہے، جنات اور وہ پرستان کی داستانیں یہ عربوں کے ہاں بھی معروف تھیں، تو عربوں کے ہاں ابقر کہتے تھے جنات کے دارو سلطنت کو، یعنی جس کا تصور ہی کیا جا سکتا ہے نا، مشاہدے میں تو بات نہیں آ سکتی۔ یہ ہم جو پرستان پڑھتے تھے بچپن میں، اب تو شاید ہمارے بچے بھی نہ پڑھیں، وہ تو کچھ اور اسٹوریز پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ جو ایک انتہائی خوبصورتی کا تصور آ سکتا ہے اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، غیر معمولی قسم کا معاملہ۔ اسی لیے آپ دیکھیے ہمارے ہاں ایک شخص جو انتہائی ذہین ہو اس کو ابقری کہا جاتا ہے، یہ لفظ ہمارے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ تو ایسا اس کی خوبصورتی کا عالم جس کا تصور بھی ممکن نہ ہو، اس کی طرف اللہ اشارہ فرما رہا ہے۔ اور حسان خود اللہ کہہ رہا ہے، وہ حسن سے ہے، نفیس ہونا، عمدہ ہونا، خوبصورت ہونا، جب اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہا ہے کہ یہ کچھ تیار کیا تو اس کے حسن اور جمال کا عالم کیا ہوگا۔ ارشاد ہوا متکئین علی رفرف خضری وعبقری حسان، سبز خوبصورت نفیس مسندوں پر تکیہ لگائے ہوں گے، جنتیوں کی بیٹھکوں کا منظر بھی قرآن بیان کرتا ہے، اور وہ اس طرح ہوگا کہ ایک دوسرے کے سامنے ہوں گے، پیٹھ نہیں ہو رہی ہوگی، اور وہ جیسے گول دائرے کی شکل یا جو بھی شکل ہوتی ہے کہ سامنے ایک دوسرے کے ہوتے، وہاں تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے۔ آج ہم دنیا میں تکیہ لگائے بیٹھے، مطمئن ہو کر بیٹھے ہوئے، مسلمان پٹتے تو پٹتے رہیں، مطمئن بیٹھے ہوئے، لاچار بیٹھے ہوئے، نہ تکیہ ادھر لگے گا، ادھر تو کام کرنا ہے، ادھر محنت ہے، اسٹرگل ہے، جد و جہد ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کیے جاؤ یہاں تک کہ تم یقین یعنی موت آ جائے، یقین کا لفظ موت کے لیے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تم مرنا تو اسلام کی حالت پر مرنا، مرتے دم تک اسلام کی روش پر رہو، محنت کرو، اسٹرگل کرو، جد و جہد کرو، آرام تو کل ہے جنت میں، ادھر محنت اور مشقت ہے، کل جنت میں آرام ہے، وہاں ریلیکسڈ ماحول ہوگا، وہاں کوئی مشقتیں نہیں ہیں، کھانے پینے کے بعد بھی ذکر آ چکا ہے، ہلکی سی خوشبو بھری ڈکار ہے، مسلم شریف کی روایت، سب ہضم ہو جائے گا. ادھر ریلیکسڈ ہونا ہے، ادھر تو سٹرگل کرنی، محنت کرنی، جد و جہد کرنی، لیکن وہاں قرآن حکیم ان کے تکیوں پر نشست سے لگانے کا یا تکیوں پر ٹیک لگائے بیٹھنے کا ذکر فرماتا ہے. ارشاد ہوا، فبئی آلائی ربکما تکذبان، پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یہ آخر سے پہلے والی آیت ہے، اور یہ کل 78 آیات میں 31 مرتبہ یہ جملہ، یہ آیت اللہ تعالیٰ نے دہرائی ہے، فبئی آلائی ربکما تکذبان، پس اے انسانوں اور جنات تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. پھر وہ جنات کا جملہ دہرائیے، لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد، اے ہمارے رب تیری نعمتوں میں سے کوئی شے نہیں ہے جس کی ہم تکذیب کرتے ہیں، جس کو ہم جھٹلاتے ہوں، فلک الحمد، بس تیرے ہی لیے اے اللہ تمام تعریف ہے، تمام شکر ہے. تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، آپ کے صاحب جلال احسان فرمانے والے رب اللہ کا نام بڑی برکت والا ہے. یہ لفظ برکت اپنی جگہ بڑا قیمتی لفظ ہے، انشاءاللہ کبھی ہم سورہ ملک تک پہنچیں گے اللہ کی توفیق سے تو بات کر لیں گے کہ برکت کا لفظ اپنی جگہ بڑا اہم ہے، اور اس کا محض تعلق ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات سے. اور آج جس چیز کو ہم محسوس نہیں کر پا رہے وہ برکت ہے، یا جس چیز کو مفقود پاتے ہیں ہمارے رزق میں سے، مال میں سے، اولاد میں سے، گھروں میں سے، اوقات میں سے، وہ کیا شے ہے؟ وہ برکت اٹھتی چلی جا رہی ہے. برکت کا ظاہر براہ راست تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے. ایک نقطہ سمجھ لیں، جتنا اللہ کے قرب میں ہوں گے، اللہ کی یاد سے جڑے ہوں گے، اللہ کی فرما برداری پر ہوں گے، اللہ سے تعلق کی مضبوطی پر ہوں گے، اتنا میری اور آپ کی جان میں، مال میں، وقت میں، اوقات میں، صلاحیتوں میں برکت آ جائے گی. سادہ ترین مثال اور اعلیٰ ترین مثال کیا ہے؟ اس پوری کائنات میں سب سے زیادہ تعلق کی مضبوطی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اور اس پوری کائنات میں سب سے بڑھ کر برکت اللہ تعالیٰ نے نبی مکرم علیہ السلام کو عطا فرمائی، اور ان کی حیات طیبہ کا بھی ایک بہترین موقع وہ معراج کی شب ہے. ہاں جی، رات کا قلیل حصہ، چند روایات کے مطابق بستر بھی گرم، کنڈی بھی ہلتی رہی، اور کائنات کی سیر اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرا دی ہے. اس سے اوپر برکت کا کیا تصور ہوگا؟ تو اس برکت کا براہ راست تعلق اللہ کی ذات سے ہے. تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، آپ کے صاحب جلال احسان فرمانے والے رب کا نام بڑی برکت والا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی ذات کا یقین بھی عطا فرمائے، اپنی ذات سے تعلق کی مضبوطی بھی عطا فرمائے، اور ہمارے وقت میں، ہمارے معاملات میں، رزق میں، اولاد میں، گھروں میں برکت عطا فرمائے. صرف آخری ایک یا دو منٹ، کل 25 دسمبر ہم چھٹی منائیں گے، قائد اعظم کے یوم پیدائش کی چھٹی، تو لانگ ویکینڈ مل جاتا ہے لوگوں کو. کچھ لوگوں کا فرائیڈے ہاف ڈے ہوتا ہے تو سیٹرڈے سنڈے کی چھٹی ہو جاتی، پھر لوگ اور پلان بناتے ہیں. ہر مرتبہ کی ان چھٹیوں پر ہمارا کہنا یہ ہے کہ ذرا دیکھنے جس کے نام پر چھٹی منا رہے ہو اس کے افکار کیا تھے. وہ بانی قوم جنہیں کہا جاتا ہے کہ جناب بہرحال انہوں نے لیڈ کی اور اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے خطۂ زمین عطا فرمایا، نام تو سبھی ہی لیتے ہیں ان کا، حتیٰ کہ مزار پر حاضری بھی دیتے ہیں، چھٹی بھی مناتے ہیں، نوٹ بھی ان کا، تصویر ان کی چھپی بھی ہمارے جیب میں موجود ہے، مگر یاد تو کرو کہ ان کے پیش نظر کیا تھا. پوچھا گیا، بھائی آپ کا آئین کیا ہوگا؟ تو کہا، جی ہمارا آئین ہمیں 1300 برس پہلے دے دیا گیا، یعنی قرآن حکیم، آج ہم 1400 برس کہیں گے، اس سے زائد. کہا کہ مغرب کے سرمایہ دارانہ نظام نے انسانیت کو غلام بنا کر چھوڑا، اور آج ہم غلام ابن غلام ابن غلام ابن غلام ہیں، آئی ایم ایف کی ہر بات ماننے کو تیار در تیار در تیار بیٹھے ہوئے ہیں. 100 مرتبہ غلامی کو آپ ملٹی پلائی کر لیں. تو قائد اعظم نے کہا کہ ہمارا فرض ہے اسلام کی عادلانہ تعلیمات پر مبنی ایک معاشی نظام ہم دنیا کے سامنے پیش کریں. 75 سال ہو گئے اسی بات کو ہم رو رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں فلاں کا اسلام نہیں چاہیے، فلاں کا اسلام نہیں چاہیے. اور قائد اعظم کے لے کر آ جاؤں، وہ کہتے ہیں، آخری ایام کے الفاظ ہیں کہ میرا ایمان، ان کے ذاتی معارش ڈاکٹر ریاض علی شاہ کے الفاظ ہیں، میرا ایمان ہے کہ پاکستان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی فیضان ہے، اور اب ہمارا فرض ہے کہ خلافت راشدہ کے دور کو سامنے رکھیں، رہنمائی لیں، اور عہد حاضر کی اسلامی فلاحی ریاست دنیا کے سامنے پیش کریں. 75 برس ہو گئے، فلاں مولوی کا اسلام نہیں چاہیے، فلاں عالم کا اسلام نہیں چاہیے، فلاں مکتب فکر کا اسلام نہیں چاہیے، نہیں کرتے بحث ہم سے. فار دا سیک آف آرگیومنٹ اقبال کا ہی لے آؤ، سروری زیبا فقد ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتانے حاضری. یہ اقبال توحید بیان کر رہا ہے کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اقبال کا ہی لے آؤ، قائد اعظم کا ہی لے آؤ. یعنی ایک نمبر کا جھوٹا پن، ایک طرف دین والوں کی اہل دین کی مخالفت کرنا کہ ان مولویوں کا اسلام نہیں چاہیے، اور دوسری طرف قائد اعظم اقبال کا نام لیتے ہو، اقبال کی چھٹی بھی ختم کر دی، ہم بحث نہیں کرتے چھٹی پر، قائد اعظم کی چھٹیاں مناتے ہو، مدار پر جا کر حاضری دیتے ہو، اپنی ٹی وی کی اسکرین پر دکھاتے ہو، اپنے دفتر میں تصویریں لگاتے ہو، ذرا افکار کو بھی تو لو. کیوں لیا تھا ملک؟ آج کیوں مر رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، غلام ابن غلام بنے ہوئے ہیں؟ وعدے کیے تھے اللہ تیری اس زمین پر تیری کتاب، تیرے رسول کی سنت کا عطا کردہ نظام قائم کریں گے. یہ غداری ہم نے کی ہے، یہ وفاداری ہم نے اللہ کی نہیں کی بلکہ غداری کی ہے، یہ وعدہ خلافی ہم نے کی ہے، اس لیے آج ہم مسائل کا شکار ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے اور اللہ اپنے دین کے ساتھ وفادار بننے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.